بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، متفق عليه. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. مؤمن کا خواب، نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت زیر بحث ہے، اس کا پہلا حصہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ گزشتہ ہفتے کی نشست میں بیان ہو چکا ہے. یہ اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے. رؤی المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، مؤمن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اس حدیث کا شان ورود ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، فلا رسول بعدی ولا نبی. رسالت اور نبوت دونوں ختم ہو چکے ہیں. میں آخری رسول ہوں، آخری نبی ہوں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، خاتم النبیین ہوں، خاتم بھی ہوں اور خاتم بھی. میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میں نبیوں کی مہر ہوں، اور مہر کسی دستاویز کے اخیر میں لگایا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی تحریر نہیں آتی، اور اگر کوئی تحریر اس کے بعد آتی ہے تو اس کا اعتبار نہیں. تو میں نبیوں کی مہر ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی شریعت لے کر نہیں آئے گا. آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ نبی ضرور ہوں گے، اس لیے کہ جب کسی کو نبوت دی جاتی ہے تو وہ سلب نہیں کی جاتی، وہ ہمیشہ رہتی ہے. مگر جب وہ تشریف لائیں گے میری امت میں، تو بحیثیت نبی کے تشریف نہیں لائیں گے. جیسے امریکہ کا صدر اگر ہمارے ملک برطانیہ میں آ جائے تو وہ صدر ہی رہے گا، پریسیڈنٹ ہی رہے گا. ہمارے ملک کی حدود اربعہ میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کی صدارت سلب نہیں ہوگی کہ اب یہ پریسیڈنٹ نہیں رہا، وہ صدر ہی رہے گا، پریسیڈنٹ ہی رہے گا. مگر اس ملک میں جب تک رہے گا تو بحیثیت اس ملک کے صدر کے نہیں رہے گا، بلکہ بحیثیت ایک عام فرد کے رہے گا، اس پر وہ سارے قوانین لاگو ہوں گے جو دوسروں پر لاگو ہوتے ہیں. وہ اپنی جیب میں پستول یا گن لے کر کے نہیں چل سکے گا کہ میرے ملک کا یہ قانون ہے اور میں اس ملک کا صدر ہوں، نہیں، اسے اسی ملک کے قوانین کی پابندی کرنی پڑے گی، اور اگر اس ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کرے گا وہ مجرم قرار دیا جائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کی نبوت کا جو زمانہ تھا اس زمانے سے نکل کر ایک دوسرے نبی کی نبوت کے زمانے میں داخل ہوں گے. تو نبی تو بدستور رہیں گے مگر اس نبی یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں چونکہ وہ داخل ہوں گے اس لیے انہیں پیروی کرنی پڑے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے احکام کی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے جو کہ جلیل القدر نبی ہیں تو یہ چونکہ اب میرا دور ہے، یہ میری ٹیریٹری ہے، یہ میرا زمانہ ہے، تو اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو کامیابی کے لیے ان کو بھی میری اتباع کے سوا دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا. اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ شریعت جو ہمیں دی گئی ہے یہ کتنی قیمتی شریعت ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں تو ان کی کامیابی بھی اسی شریعت میں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور عملاً اس شریعت پر عمل کر کے دکھائیں گے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الرسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، اب رسالت ختم تو کوئی رسول نہیں آئے گا، نبوت ختم تو کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ فشک ذالک علی الناس، یہ ارشاد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے لوگوں پر گرانی گزری، لوگوں پر یہ بات شاک گزری، لوگوں پر یہ بات شاک کیوں گزری؟ اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جانتے تھے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے گفتگو کرنے کا ذریعہ اور وہاں سے پیغام پانے کا ذریعہ رسالت اور نبوت ہی تو ہے، اور اگر رسالت اور نبوت منقطع ہو جائے گی تو ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے بات تو کر لیں گے مگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا پیغام ہم پر جو آئے گا وہ ہم سن نہیں سکیں گے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ زیارت و ملاقات کے لیے گئے، چونکہ ان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اور ہمارا جس سے تعلق ہو ان کے انتقال کے بعد ان کے جو متعلقین ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کا لحاظ رکھنا، اس کی ہماری شریعت مطہرہ تعلیم دیتی ہے. باپ کے انتقال کے بعد باپ سے تعلق رکھنے والوں سے تعلق رکھنا، شیخ کے انتقال کے بعد شیخ سے تعلق رکھنے والوں سے تعلق رکھنا، نسبتوں کا خیال رکھنا، نسبتوں کا لحاظ. تو حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑے دونوں، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابیہ تھی، وہ بھی کوئی چھوٹی نہیں تھی مگر ان دونوں کے مقابلے میں تو چھوٹی ہی تھی، مگر ان دونوں نے کہا کہ چلو جاتے ہیں ام ایمن کے پاس بیٹھنے کے لیے، تھوڑی دیر بیٹھ کر آتے ہیں، حق ہے ان کا. گئے یہ گئے تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو ان دونوں حضرات کی وجہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا ہوگا. چھیڑ دیا ان کو ان کے جانے نے تو بہت روئی, بہت روئی, بہت روئی. تو ان دونوں نے تسلی دی کہ ام ایمن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آخرت میں جو کچھ ہے وہ دنیا میں نہیں ہے, اچھا ہوا کہ تشریف لے گئے, آپ کے لیے تو اچھا ہی ہوا, ہم محروم رہے اپنی جگہ پر. تسلی دی. تسلی میں اس پہلو کو بیان کیا جاتا ہے جس سے تسلی ہو. اگر اس پہلو کو یہ بیان کرتے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی وجہ سے ہم محرومی کے شکار ہو گئے تو اور روتی. تو تسلی کے پہلو کو بیان کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ کے یہاں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے. تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہاں یہ تو میں بھی جانتی ہوں, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے تو وحی نازل ہوا کرتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد وحی کا انقطاع ہو گیا. اس پر میں رو رہی ہوں. یعنی گویا وہ کہنا یہ چاہتی تھی میرے الفاظ میں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جس ذات اور جس شخصیت کے واسطے سے ہم لوگوں سے گفتگو فرمایا کرتے تھے وہ شخصیت اور وہ ذات باقی نہیں رہی, تو اللہ کی گفتگو ہم سے ختم ہو گئی. جب ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تو حدیث میں ہے کہ فہیجتہما علی البکا, وہ دونوں بھی بہت روئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اسے کہ اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں سے پیغمبروں کے ذریعے بات کیا کرتے ہیں, اور پیغمبروں کے ذریعے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی گفتگو پہنچتی ہے, غیب کی خبریں معلوم ہوتی ہیں, بشارتیں ملتی ہیں, اس سے تقویت ہوتی ہے, خوشی ملتی ہے, خیر اور برکت وجود میں آتی ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے تو صحابہ کو یہ بات گرا معلوم ہوئی, شاک گزری صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین پر. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی گفتگو کا شرف جو ہمیں حاصل ہو رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا. اور غیب کی جو خبریں ہمیں معلوم ہوا کرتی تھی اب وہ معلوم نہیں ہوگی, جو بشارتیں ملتی تھی, جو خیر اور برکت ہمیں حاصل ہوتی تھی اب وہ ہمیں نہیں ملے گی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گرانی دیکھی تو آپ نے ارشاد فرمایا لاکن المبشرات, کہا کہ گرانے کی کوئی بات نہیں ہے, یہ جو بشارتیں ہیں اور غیب کی خبروں کا ملنا ہے اور اس کی وجہ سے خیر کا جو نزول ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس درجے کا نہ رہے جس درجے کا ایک نبی کے اپنی قوم میں یا دنیا میں رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے, مگر اللہ بالکل منقطع نہیں کریں گے, کسی نہ کسی درجے میں یہ چیز باقی رہے گی اور وہ رہے گی مبشرات کے ذریعے. تو صحابہ نے کہا کہ عمل مبشرات, یہ مبشرات کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رؤی المسلم, ایک مسلمان کا خواب, جزء من اجزاء النبوہ, اجزائے نبوت میں سے ایک جز ہے یہ, اجزائے نبوت میں سے, نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے یہ. اس روایت میں یہاں پر یہ ہے جو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ مؤمن کا خواب اجزائے نبوت میں سے ایک جز, ترمذی شریف میں, اور یہاں ہے کہ 46 اجزائے نبوت میں سے ایک جز. اب اس میں مختلف روایات ہیں, ترمذی شریف کی روایت کی تو آپ توجیہ کر لیں گے کہ یہ اجمال ہے, اجمال کہ اجزائے نبوت میں سے ایک جز, کتنے اجزاء اس کا ذکر نہیں ہوا اور یہاں اس کا ذکر ہے کہ 46 اجزائے نبوت میں سے ایک جز. مگر دوسری روایات میں 46 سے کم و بیش عدد بھی ہے. تو اس میں سب سے اچھا قول یہ ہے کہ یہاں مراد تکثیر ہے, تکثیر کہ نبوت کے جو بہت سارے اجزاء ہیں ان اجزاء میں سے ایک جز خواب ہے, مؤمن کا خواب. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کل ختم ہو جائے تو جز کیسے باقی رہے گا؟ ان الرسالت والنبوت قد انقطعت. جی کوئی کہے کہ سلیم کا انتقال ہو گیا مگر اس کی آنکھ ابھی زندہ ہے. سلیم کا انتقال ہو گیا تو سر سے لے کر پیر تک اس کے جسم کے جتنے اعضا ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے, وہ سارے کے سارے مر چکے. ابراہیم بھائی لیسٹر سے چلے گئے مگر ان کا ہاتھ پیچھے رہ گیا ہے, ان کا سر پیچھے رہ گیا ہے. نہیں, رسالت ختم, نبوت ختم, تو رسالت اور نبوت کا کوئی حصہ بھی باقی نہیں رہ سکتا. اور یہاں حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ نبوت کے بہت سارے اجزاء ہیں, تو نبوت تو ختم ہو چکی ہے مگر اس کا ایک جز باقی رہ گیا ہے پیچھے, اور وہ کیا ہے؟ مؤمن کا خواب. یعنی گویا نبوت کا کچھ حصہ باقی ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے. نبوت بمعنی وصف نبوت, نبوت یعنی نبی ہونا, تو کسی کا نبی ہونا یہ 100% ختم ہو گیا ہے. کوئی دنیا میں اب نبی, نیا نبی بن کر نہیں آئے گا, یہ 100% ختم ہو گیا ہے. مگر نبی جو ہے, نبی وہ اپنی نبوت کی برکت سے غیب کی خبریں معلوم کرتا ہے, اور یہ غیب کی خبریں مختلف طریقوں سے اس پر آتی ہے. علامہ سہیلی رحمہ اللہ تعالی نے الروض الانوف میں وحی کی 46 قسمیں لکھی ہیں, گو محققین نے ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا ہے, مگر ایک قول یہ بھی ہے کہ 46 قسمیں ہیں وحی کی. تو اگر ہم وحی کی 46 قسمیں لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی خبریں معلوم کرنے کے 46 طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے بھی غیب کی خبر بتاتے تھے, اس طریقے سے 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 بتاتے تھے. کبھی کبھی فرشتے کو اصلی شکل میں بھیج کر بتاتے تھے, کبھی کبھی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج کر بتاتے تھے, کبھی کبھی اللہ تعالی شانہ کی اللہ کی اصلی صورت میں شکل دکھا کر پیغام بتلاتے تھے, کبھی کبھی خواب میں اللہ کی زیارت ہو جاتی تھی, کبھی کبھی خواب میں فرشتہ بتلاتا تھا, کبھی کبھی ایسے ہی بیداری میں الہام ہوتا تھا. اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی بارگاہ سے غیب کی خبریں, بشارتیں جو معلوم ہو سکتی ہیں انسانوں کو, اس کے بہت سارے طریقے ہیں. ان طریقوں میں سے سارے کے سارے طریقے نبوت کے ختم ہونے پر ختم ہو گئے سوائے خواب کے. اب فرشتہ دنیا میں آ کر کسی انسان کو کوئی غیب کی خبر نہیں بتائے گا. اب کسی انسان کو آسمانوں پر بلایا جائے اور اللہ ڈائریکٹ اسے کوئی بات کہے, ایسا نہیں ہوگا. اب کسی کو کسی پہاڑ پر بلایا جائے اور اللہ کی تجلی ہو اور من ورائے حجاب اللہ تعالی شانہ گفتگو فرمائے, ایسا نہیں ہوگا. اب غیب کی خبر کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک مومن سوتا ہے اور نیند میں اسے عالم مثال دکھایا جاتا ہے, عالم مثال کو دیکھتا ہے اور وہاں سے جو کچھ غیب کی خبر اللہ اسے بتلاتے ہیں وہ دنیا میں آ کر لوگوں کے سامنے وہ بیان کر سکتا ہے. مگر یہ ظنی ہے, قطعی نہیں ہے. مگر وہ جو ایک تکلیف ہوئی صحابہ کو کہ عالم بالا کے ساتھ اب ہمارا کنیکشن باقی نہیں رہا, تو جو ایک ادنا کنیکشن باقی رہنے والا تھا اس کا ذکر کر کے تسلی دے دی.
تسلی دے دی. جیسے ایک شخص مر رہا ہو اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اس کو چاہنے والے رو دھو رہے ہوں تو وہ تسلی دیتا ہے کہ فکر نہ کیجئے, میں تو دنیا سے جا رہا ہوں مگر میری کتاب ہے, اسے پڑھتے رہنا. تو کتاب اس کا بدل تو نہیں ہو سکتا مگر کچھ نہ کچھ تسلی ملتی ہے کہ چلو حضرت کی کتاب پڑھ لیں گے. تو تسلی دینے کے لیے بات کہی. کہ علم نبوت کے غیب کی خبروں کے علم کے حاصل ہونے کے بہت سارے جو راستے تھے ان میں سے سارے راستے منقطع ہو گئے سوائے ایک راستے کے, یعنی علم نبوت کا ایک جز باقی رہا, نبوت نہیں. مگر یہ قطعی نہیں, ظنی. لہذا اگر کوئی خواب میں عالم مثال میں کوئی چیز دیکھے اور وہ شریعت کے مطابق ہے تو قبول کی جائے گی, شریعت کے خلاف ہے تو قبول نہیں کی جائے گی. حتیٰ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہ خواب میں دیکھے جن کے بارے میں حدیث آگے آ رہی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا مجھ ہی کو دیکھا, اس لیے کہ شیطان میری شکل میں متمثل ہو کر نہیں آ سکتا. مگر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں یہ کہے کہ زنا کرو شراب پیو, نعوذ باللہ, اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ شریعت قطعی ہے, وہ ظنی ہے, اس میں مغالطہ ہو سکتا ہے. عالم مثال دیکھ کیا رہا ہے اور دکھایا کیا جا رہا ہے اور دیکھ کیا رہا ہے, بہت غلطی ہوتی ہے ہماری دنیا میں بھی. کہیں جا رہے ہیں اور کسی کو دیکھا اور زور سے کہا کہ عامر عامر ٹھہر جاؤ, قریب جا کر کے دیکھا تو عامر نہیں تھا, اسماعیل تھا. تو جب دنیا میں بیداری میں آنکھ غلطی کر سکتی ہے تو خواب میں جب اسے غفلت کی حالت میں جب اسے عالم میں مثال دکھایا جائے دوسری دنیا تو اس میں غلطی نہیں کر سکتی آنکھیں. تو ہو سکتا ہے کہ اسے کعبہ دکھایا گیا ہو اور نظر اس کو آ رہا ہو مدینہ منورہ. اب جب دیکھا ہی غلط تو بیان غلط کرے گا, بیان غلط کرے گا تو تعبیر غلط. ہو سکتا ہے کہ اس نے جو چیز دکھائی گئی اسی کو دیکھی مگر تعبیر دینے والے نے تعبیر میں غلطی کی, صحیح سمجھ نہیں سکا کہ کوڈ ورڈ میں کیا ہو رہا تھا. اسی لیے اچھے اچھے معبرین دنیا میں گزرے ہیں مگر کبھی کبھی ان کو خواب سمجھ میں نہیں آتا تھا یا خواب کی غلط تعبیر دیتے تھے, اور جب اس خواب کی تعبیر واقع ہوتی تھی تو پھر وہ رجوع کرتے تھے یا کہتے تھے کہ جس خواب کی تعبیر مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی اس کی تعبیر یہ ہے, اب سمجھ میں مجھے آ رہی ہے. ہمیں بھی ہوتا ہے نا, ایک عبارت حل کر رہے ہیں اور حل کرتے کرتے سمجھ میں نہیں آتی بات, کسی جگہ اٹک جاتے ہیں تو کوئی دوسرا آدمی آ کر کے ہمیں یوں ایک دو جملے کہہ دیتا ہے تو کہ اچھا اچھا یہ معنی ہو گیا. تو ایک دو جملوں کی وجہ سے وہ پوری تعبیر اس عبارت کی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. اور کبھی کبھی ہم سمجھے ہوئے ہوتے ہیں غلط, اور جب کوئی صحیح سمجھاتا ہے تو تب ہمیں تنبہ ہوتا ہے کہ تو ہم غلط سمجھے تھے. تو خواب بھی تو ایک عبارت ہی ہے نا, اس کی توجہ کی جاتی ہے, تشریح کی جاتی ہے. تو مومن کا خواب نبوت کے بہت سارے حصوں میں سے ایک حصہ ہے, یعنی غیب کی خبروں کے جو حاصل ہونے کے بہت سارے راستے ہیں ان میں سے ایک راستہ یہ ہے. اس سے خواب کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اب نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ تعالی شانہ سے کسی قسم کے پیغام کو پانے کا, بشارت کے کو پانے کا یہی ایک راستہ رہ گیا ہے. اور اس سے اللہ جل جلالہ وعمن والو اپنے مؤمن بندوں کو تسلی دیتے ہیں, سکون پہنچاتے ہیں, ہمت عطا فرماتے ہیں, اور اس کے ذریعے اپنے مؤمن بندوں کو ڈراتے بھی ہیں. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی طرف سے مؤمن بندوں کے لیے تبشیر بھی نعمت ہے, انذار بھی نعمت ہے. اس لیے کہ انذار کی برکت سے وہ جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے پہ آتا ہے. وفی روایتن, اور ایک دوسری روایت میں یہ جملہ ہے, یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا, تم میں سے سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ سچی بات کرنے والا ہے, جو سب سے زیادہ سچ بولے گا, سب سے زیادہ سچا ہوگا, اس کے خواب بھی اتنے ہی زیادہ سچے ہوں گے.
حضرت مفتی سعید احمد پالن پوری صاحب دامت برکاتہم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خواب اور عملیات, خواب اور عملیات, ان دونوں میں سچ اور جھوٹ بولنے سے بہت تاثیر پیدا ہوتی ہے. جتنا سچ بولنے والا ہوگا خواب اس کا اتنا ہی سچا, جتنا جھوٹ بولنے والا ہوگا خواب اس کا اتنا ہی جھوٹا. جتنا سچ بولنے والا ہوگا اور عامل بھی ہے وہ, عملیات کو جانتا ہے, جتنا سچ بولنے والا ہوگا اس کے عملیات میں اتنی ہی تاثیر ہوگی, اور جتنا جھوٹ بولنے والا ہے اس کے عملیات میں اتنی ہی کم تاثیر ہوگی. تم میں سے سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے. تو اس کا کیا مانا کہ ایک شخص شراب خوب پیے مگر زندگی میں جھوٹ کبھی نہ بولے, زنا بھی کرے, غیبت بھی کرے, تہمت بھی لگائے, نمازیں بھی نہ پڑھے, روزے بھی نہ رکھے, زکاۃ, سارے گناہ اس کی زندگی میں, مگر جھوٹ کبھی نہیں بولتا, تو اس کے خواب سچے ہوں گے. اس بے دین کے, اس فاسق فاجر کے خواب سچے ہوں گے, یہ مراد نہیں ہے. اصدقکم رؤیا, کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ اس برائی کا کرنے والا سینکڑوں برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور کچھ اچھائیاں ایسی ہوتی ہے کہ ان اچھائیوں کو کرنے والا سینکڑوں اچھائیوں کو اپنی زندگی میں لے جاتا ہے. ہماری دعوت تبلیغ کے ساتھی کیا کہتے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں چھ ایسی خصوصیتیں تھیں کہ اگر ان پر محنت کر کے کوئی ان چھ خصوصیتوں کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے تو پورا دن آسانی سے آ جائے گا. دیکھو یہ چھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ ہزاروں نیکیوں کو زندگی میں لانے والے بن سکتے ہیں. یہ سچ بولنا ایسا عمل ہے کہ جو سچ بولے گا سچ پورا دن اس کی زندگی میں لے آئے گا. تو اصدقکم رؤیا, تم میں سے سب سے زیادہ سچ بولنے والے سے مراد ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ دیندار, جو جتنا زیادہ دیندار ہوگا اتنا ہی اس کا خواب سچا ہوگا. دلیل کیا ہے اس پر بھائی, دلیل کیا ہے؟ ان الصدق یہدی الى البر, سچائی البیر کی طرف رہنمائی کرتی ہے. دیکھو جو جتنا سچ بولے گا بیر کی طرف اتنا ہی جائے گا. سچ بولے, سچ بولے, سچ بولے, سچ بولے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. مقام صدیقیت تو تقوی کے بلند ترین مقامات میں سے ہے, ولایت کے بلند ترین مقامات میں سے ہے. تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ دوسری چیزوں پہ محنت نہ کرے, صرف سچائی پر محنت کرے تو وہ صدیق ہو جائے گا نا. سچ بولنے پر محنت کرے گا اس کی برکت سے, جیسے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اگر نماز کی صحیح محنت ہوگی تو فحشاء اور منکرات اس کی زندگی سے رخصت ہونے لگیں گے. تو جو سچائی پر محنت کرے گا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, سچ ہی بولوں گا, کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, سچ ہی بولوں گا, خلاف واقع کوئی بات نہیں کہوں گا, چاہے ہزاروں مصیبتیں مجھے جھیلنی پڑے اس کے لیے, چاہے ذلت ہو, جو کچھ بھی ہو, اس مجاہدے کی برکت سے کیا نصیب ہوگا؟ پورا دین. ان الصدق یہدی الی البر, سچائی کہاں تک پہنچاتی ہے؟ البر تک. اور بر کس کو کہتے ہیں؟ پورے دین کو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا.
سچائی پہنچاتی ہے البر کی طرف, اور البر سے مراد کیا ہے؟ پورا دین. اس کے اندر عقائد سے لے کر حسن اخلاق تک سارے شعبوں کو گنوا دیا گیا ہے. ولکن البر, بر کیا ہے؟ بر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین, یہاں سے عقیدے سے لے کر حسن اخلاق تک. والصابرین فی الباساء والضراء, صبر یہ حسن اخلاق میں سے ہے, دل کے فضائل میں سے ہے. پورا دین آ گیا اس میں, اس کو بر کہتے ہیں. تو سچ بولنا رہنمائی کرتا ہے البر کی طرف. البر سے کیا مراد؟ پورا دین. اسی لیے جو لوگ پورے دین پر عمل کرتے ہیں ان کو متقی بھی کہتے ہیں اور صادقین بھی کہتے ہیں. اسی لیے ہمیں حکم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو یہاں صادقین سے مراد صرف سچ بولنے والے نہیں, صادقین سے مراد پورے دین پر عمل کرنے والے. اس لیے کہ جو صادق ہوگا وہ پورا دیندار ہوگا, اس کی زندگی میں البر ہوگی. جتنا صدق بڑھتا جائے گا البر اتنا ہی بڑھتا جائے گا. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تو اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا, تم میں سے سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا کون ہوگا؟ جو تم میں سے سب سے زیادہ دیندار ہے. اس لیے کہ جو سب سے زیادہ سچ بولے گا اس کے پاس سب سے زیادہ دین ہوگا. اور علامہ محلب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ علامہ محلب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب کے بارے میں کہ دیکھو سچا خواب تو گنہگار کو بھی آ سکتا ہے, گنہگار بھی سچا خواب دیکھ سکتا ہے. خواب کے سچا ہونے کے لیے صلاح اور نیکی کی شرط نہیں ہے, بلکہ ایمان کی بھی شرط نہیں. کافر بھی سچا خواب دیکھ سکتا ہے, مگر کثرت اور قلت کے اعتبار سے فرق ہوگا. علامہ محلب رحمۃ اللہ علیہ کا قول پہلے گزر چکا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ کہ خواب کی ایک قسم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے, وہ 100% 100% سچ. رؤیا الانبیاء وحیون, انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے, 100% وہ سچا ہوتا ہے, کبھی غلط نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دین 100% ہے. تو دین 100%, صدق 100%, اور صدق 100% تو خواب بھی 100%. نمبر دو, اولیاء. اولیاء میں دین 99% سے 99.9% تک گھومتا رہتا ہے اولیاء. تو صدق میں تھوڑی کمی آ گئی نا. تو نادرن کبھی کبھی ان کا کوئی خواب جھوٹا ہوگا, ورنہ اکثر سچے ہوتے ہیں. نمبر تین, وہ فاسق اور فاجر جو گناہوں میں مبتلا رہتا ہے, وہ فاسق اور فاجر جو گناہوں میں مبتلا رہتا ہے مگر فاسق مجاہر نہیں ہے, گناہ کرتا ہے مگر کسی کو پتا نہیں چلتا صرف اللہ کو, گنہگار ہے, تو اس کے خواب میں سے اغلب جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. اغلب سچے ہوتے ہیں, اس لیے کہ اس کی زندگی میں گناہ بھی ہیں مگر نیکی بھی تو ہے, ایمان بھی تو ہے. اور دوسرا فاسق مجاہر, فاسق مجاہر کھلم کھلا گناہ کرتا ہے, تو اس کے خواب میں جو جھوٹ ہے وہ اغلب ہوتا ہے. یعنی جھوٹے خواب اغلب ہوتے ہیں. اور کافر جب خواب دیکھتا ہے تو 99% سے 99.9 تک جھوٹے خواب ہوتے ہیں, نادرن ایک آدھ خواب کبھی سچا ہو گیا. دیکھو اس کا مدار دین پر ہے. تو تم میں سے جو سب سے زیادہ دیندار ہوگا, سب سے زیادہ سچا ہے نہیں, سب سے زیادہ دیندار ہوگا, اس کے خواب بھی سب سے زیادہ سچے ہوں گے. اس لیے کہ اسے اللہ تعالی شانہ عالم مثال اور عالم بالا کے ساتھ ایک خاص تعلق نصیب فرماتے ہیں. تو بہرحال خواب جو ہے ایک نعمت ہے اللہ تعالی شانہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے مبشرات کے قبیل سے ہے. خواب کا جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، خواب کی حقیقتوں پر تنقید کرنے والے لوگ ہیں، تو خواب اتنا ہلکا پھلکا بھی نہیں ہے جتنا وہ سمجھتے ہیں. اور پھر بعض جگہوں پر خواب کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے، وحیہ کا درجہ دے دیا جاتا ہے، تو خواب کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ جتنی اس قسم کے لوگ دیتے ہیں. خواب کی اپنی حقیقت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور ہمارے مشائخ اور ہمارے اکابر نے ماشاءاللہ اس اہمیت کو سمجھ کر اس کو، اس کی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے اعتدال کی راہ اختیار کی ہے. مگر خواب بہرحال اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالی شانہ دین داری میں ترقی کی وجہ سے دنیا میں رہتے ہوئے عالم مثال اور عالم بالا سے تعلق نصیب فرما دیتے ہیں، تو ایسے شخص کی زندگی کتنی عمدہ ہو جاتی ہوگی، کتنی اچھی ہو جاتی ہوگی. اور پھر جب وہ مرے گا اور حقیقت میں عالم بالا میں جائے گا تو کتنا اعزاز ہوگا. اس لیے محنت کرو اس بات پر کہ زندگی اچھی ہو. اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھ لیتا ہے تو کسی کا اچھے خواب کو دیکھنا یہ اس کی بزرگی کی علامت نہیں ہے. جیسا کہ بیان ہوا، گنہگار بھی دیکھ سکتا ہے، کافر بھی اچھا خواب دیکھ سکتا ہے، بلکہ فساق فجار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خواب میں دیکھتا ہے وہ خواب سچائی ہوتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی ظاہری حالت کو دیکھے، ظاہری حالت کو، کہ ظاہری حالت شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اس پر محنت کرے. باطن کیسا ہے، باطن کو ٹھیک کرنے کی فکر کرے، ظاہر کو ٹھیک کرنے کی فکر کرے. اور ظاہر اور باطن جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو انسان صادقین میں سے ہو جاتا ہے. پھر اگر عالم بالا میں جائے گا، عالم مثال میں، تو سچی چیزیں دیکھے گا. اور اگر نہ بھی گیا تو کیا حرج ہے، پوری زندگی اگر کوئی اچھا یا سچا خواب نہیں دیکھا مگر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزار دی تو کیا گیا. اور اگر پوری زندگی اچھے خواب دیکھتا رہا مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہ کر سکا، شریعت پر عمل نہ کر سکا، تو کیا پایا، کیا پایا، اس نے کھویا گیا، اس نے پایا گیا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقابك وبك منك جل وجهك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان،
اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان. اللهم انا نسالك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمته.